نبی کی نظر کا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے چلے جائیے چھوڑ کر اپنے گھر کو چلے جائیے چھوڑ کر اپنے گھر کو مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجئے مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجئے چلے جائیے چھوڑ کر اپنے گھر کو مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجئے مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجئے نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے سب کا صلی اللہ علیہ وسلم تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجئے ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجئے تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجئے ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے گل کو گوہر دیکھ لیجئے بہت کر چکے گئے سفر زندگی میں بہت کر چکے گئے سفر زندگی میں مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجئے مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجئے بہت کر چکے گئے سفر زندگی میں بہت کر چکے ہیں سفر زندگی میں مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجئے مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجئے بہت کر چکے گئے سفر زندگی میں مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجئے محمد کے جلوے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے، دو عالم چاہیں گے جدھر دیکھ لیجئے، دو عالم چاہیں گے جدھر دیکھ لیجئے، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے، دو عالم چاہیں گے جدھر دیکھ لیجئے، دو عالم چاہیں گے جدھر دیکھ لیجئے، تمنا گھر کے دل میں ہے دیکھنے کی، ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجئے، انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے، انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے، حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجئے، حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجئے، انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے، انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے، حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجئے، حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجئے، نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے وہ کون گوہر دیکھ لیجئے،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ابھی آپ حضرات کو 1986 کی ایک کیسٹ سنائی جائے گی، اور اس میں کچھ پس منظر پیش کر دوں. اس زمانے میں حضرت والا کا معمول یہ تھا کہ فجر اور اشراق کے بعد اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور تقریباً 9:05 اس طرح پابندی سے دوبارہ خانقاہ میں تشریف لاتے تھے، اور اپنی جو نشست تھی اس پہ بیٹھ کر تحریری کام کرتے رہتے تھے. اس دوران جو سالکین آتے تھے، جو ملنے والے آتے تھے، حضرت کے ملفوظات بھی اس دوران جاری رہتے تھے، اور حضرت میر صاحب بھی اپنے تصنیفی کاموں میں لگے رہتے تھے. جیسی حضرت کی کوئی بات شروع ہوتی تھی تو آ کے حضرت کے پاس بیٹھ جاتے. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور عجیب عجیب اس زمانے میں پورے جتنا بھی زمانہ حضرت کے ساتھ گزرا، یوں سمجھے باغ و بہار میں گزرا. حضرت ایک جملہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے کہ لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے، لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے، اور غم اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے. تو حضرت تو لطف یہ اٹھائے تھے کہ شیخ کی صحبت میں جو اللہ کی قرب اور محبت ملی، اس کو حضرت نے لطف سے تعبیر کیا، اور جو غم حضرت نے بیان کیے ہیں تو وہ غم ہے گناہوں سے بچنے کا غم. تو میں تو اپنے لیے یہی پڑھوں گا کہ لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے، ہم نے غم تو کچھ بھی نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور حضرت والا کے صدقے میں تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. لطف اتنے اٹھائے ہیں کہ دل جانتا ہے. اس زمانے میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا نعمت ملا کرتی تھی، صحبت تو تھی ہی، اس پہ مستضاد کوئی نہ کوئی عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب شخصیات وہاں حضرت کی خدمت میں آیا کرتے. ایک باغ و بہار عالم شخصیت تھی حضرت والا کی، پوری دنیا سے گویا کہ سالکین اور حضرت والا کی محبین محبوبین سبھی وہیں چلے آتے تھے. ان حضرت کے صدقے میں ہمیں بھی ان کی زیارت ہوتی. تو یہ غالباً 10-11 بجے کا وقت ہوگا، اور آپ ابھی سنیں گے، یہ 94 سال کے بزرگ ہیں جو حضرت سے ملنے آئے، اور جو واقعہ ہے اس میں 1933 عیسوی کا ہے، اس وقت حضرت والا کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی۔ تو جیسا کہ حضرت والا کے بارے میں حضرت میر صاحب نے لکھا ہے کہ بچپن ہی سے مادرزاد ولی اللہ تھے، تو حضرت نے اس کیسٹ میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ میرا بزرگوں سے سنا ہوا تھا، اور وہاں کے ہندوستان کے جو رسالے شائع ہوتے تھے ان میں چونکہ حضرت کو مطالعہ کا بھی بہت شوق تھا، تو جس وقت درس نظامی شروع کیا یا جس وقت حکمت پڑھنی شروع کی ہے، تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ میرا پڑھا ہوا بھی تھا اور سنا ہوا بھی تھا، لیکن جس شخص پہ یہ بیتا ہے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے بھیجا، 94 سال کی عمر میں وہ صاحب ہندوستان سے پاکستان آئے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں وہ شخص ہوں اور یہ واقعہ میں سنانے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ میرا ویسے تو پڑھا ہوا بھی ہے سنا ہوا بھی ہے، لیکن اب تو دید چیگویت یعنی دیکھی ہوئی چیز کے لیے پھر کیا بیان کرنا، جس شخص پہ خود گزری ہو وہ جیسے بیان کر سکتا ہے تو دوسرا کیا بیان کرے گا۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ صاحب جو تھے انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی جاگتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے۔ واقعہ عراق کا ہے، 1933 میں جب یہ 40 سال کے تھے اور ہندو خاندان کے تھے، جیسے یہاں تاج کمپنی قرآن پاک چھاپنے کی سب سے بڑی کمپنی مشہور ہے ہندوستان میں، اس زمانے میں نول کشور پریس ہوتا تھا، وہاں سے قرآن پاک اور دینی کتابیں مسلمانوں کی بھی جتنی وہاں سے شائع ہوتی تھیں کسی مسلمان ادارے سے نہیں ہوتی تھی، حالانکہ ہندو کا ادارہ تھا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ خواجہ عزیز الحسن مذہب بھی میرے پاس ہمارے پریس میں آ کے حضرت تھانوی کی کتابیں چھپایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ بتایا کہ میں خود تھانہ بند بھی حاضر ہوا اسی ہندو مذہب کی حالت۔ اس زمانے میں پھر یہ اعلان ہوا کہ عراق میں 2 صحابہ کرام کی اجسام کو قبر سے منتقل کیا جائے گا، بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں شائع ہوئے، تو یہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر عراق گئے دیکھنے کے لیے، اور بڑے استہزان مذاق اڑاتے ہوئے کہ مسلمانوں کو اب اور کچھ نہیں سوجا، تو اس طرح سے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کشش کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں بڑی توبہ استغفار کیا اپنے ان خیالات پر، تو عراق چلے گئے۔ اس زمانے کا اما نے 50,000 روپیہ دیا کہ جاؤ عراق، یہ نہیں بتایا میں کس لیے جا رہا ہوں، انہوں نے تو کچھ اور بہانہ کیا، تو اما نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا گھوم کے آ جاؤ۔ 50,000 1933 اس زمانے کا 50,000 آج تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس، اور کئی خادموں کے ساتھ گئے کیوں بہت مالدار تھے، کئی خادموں کے ساتھ گئے، اور وہاں پر جس جگہ یہ واقعہ رونما ہونا تھا تو بادشاہ کا جو بیٹھا تھا، تو اس زمانے میں وہاں پر ایک شاہ فیصل ہوتا تھا مصر کا بادشاہ، ایک شاہ فیصل تو سعودیہ کا تھا لیکن یہ دوسرا ہے، شاہ فیصل مصر کا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا فاروق ولی عہد جو بعد میں شاہ فاروق بادشاہ بنا۔ تو وہ ولی عہد جو تھا وہ اور یہ دونوں ایک ہی کمرے میں ٹھہرے، پھر یہ اتنا بڑے مالدار لوگوں میں تھے کہ اس زمانے کا جو ولی عہد تھا اور یہ نول کشور پریس کا جو مالک کا بیٹا تھا، یہ دونوں ایک ہی کمرے میں ٹھہرے۔ اور اس کے بعد چونکہ بادشاہ کا ولی عہد بیٹا ساتھ تھا، تو اتنے بڑے لاکھوں کے مجمع میں وہ ان کو لے کر عین اس جگہ پر ان کو لے کر ہاتھ پکڑ کے پہنچ گیا پروٹوکول کی وجہ سے۔ تو ان کا واقعہ ایسا ہے کہ گویا کہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے، دوسروں نے تو وہاں بڑی بڑی اسکرینیں لگائی گئی تھی دیکھنے کے لیے مجمع دیکھ سکے، اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر دیکھا اپنی نظروں کے سامنے۔ تو ایسی نظریں پھر یہ صرف حضرت والا کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس شخصیت کو جس نے ان چیزوں کو محفوظ کیا، ورنہ آج امت کے سامنے یہ سب چیزیں نہ آتی۔ یہ سارا خزانہ ان کیسٹوں میں محفوظ ہے، اور کبھی کبھار سامنے آتا ہے تو دل چاہتا ہے سارے احباب اس کو سن لیں۔ باقی واقعات کچھ حضرت سنائیں گے، کچھ وہ صاحب سنائیں گے۔ ان کا نام اس وقت نام ابھی شاید بتائیں گے، بہرحال بعد میں یہ مسلمان ہوئے، محمد ادریس ان کا نام رکھا گیا، کیف تخلص کرتے تھے اور عالم ہوئے دیوبند سے، مولانا محمد ادریس لکھنؤ کے تھے جس وقت آئے ہیں، اس وقت ہم نے دیکھا بالکل سوکھے 94 سال کی عمر میں کس طرح کیا حالت ہوگی، شیروانی پہنی ہوئی تھی اور چوڑی دار پاجامہ جیسے لکھنؤ والوں کی ہوتی ہے خاص حیت۔ چلو شروع کریں۔
اب اس وقت میں ایک بزرگ میرے یہاں اس وقت تشریف لائے ہوئے ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا محمد عزیز صاحب نام ہے ان کا. یہ بتاتے ہیں نول کشور کے جو مالک تھے یہ ان کے دادا ہوتے تھے. لکھنؤ میں نول کشور پریس تھا، وہ تو ہندو تھے، وہ ان کے دادا ہوتے تھے. بعد میں اللہ نے ان کو تو اسلام کی دولت سے نوازا. سن 1933 میں یہ مولانا عزیز صاحب جو میرے پاس تشریف لائے ہیں، اور ان کے بارے میں مجھے پہلے سے بھی تعارف ہے، بہت سے دوستوں نے مجھے بتایا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، عالم ہیں، باشرہ ہیں. انہوں نے بتایا، پہلے سے مجھے ان سے ملاقات کا شوق تھا، عرصے سے میں ان کا منتظر اور مشتاق تھا. سن 1933 میں انہوں نے بغداد میں دو صحابی کی زیارت کی، یعنی وہ اپنی قبروں میں تھے اور انہوں نے خواب میں شاہ بغداد کو، خلیفہ بغداد کو بار بار دکھایا کہ پانی آ رہا ہے دریا کا سیلاب، اور اس کی وجہ سے وہ کب پانی اس کی وجہ سے میری لاش کو نقصان پہنچے گا، لہذا جلد سے جلد میری لاش کو منتقل کر دو. 3 دن خواب میں دکھلایا، لیکن وہ مصروفیات کی کثرت، مشغولیت کی وجہ سے بھول بھول جاتے تو مفتی بغداد کو پھر خواب میں دکھایا کہ جاؤ اس بادشاہ سے کہو کہ جلدی فکر کرے. باقی میں چاہتا ہوں کہ انہی کی زبان سے سنوا دوں آپ لوگوں کیا خیال ہے. اور جب وہ قبر کا ان کی لاش مبارک منتقل کی گئی تو بتاتے ہیں 8 میل تک آدمی ہی آدمی تھے، اتنے آدمی آئے تھے، باہر کے جاپان جرمن کے لوگ.
انیس سو 1986 کا جو یہ بیان ہے، اس زمانے میں بیان خانقاہ میں ہوا کرتا تھا، جمعے کے دن کا بیان خانقاہ میں ہوتا تھا، مسجد میں نہیں ہوتا تھا. تو یہ خانقاہ کی مجلس ہے.
کافر وغیرہ بھی آئے تھے، یہ میں نے پڑھا ایک رسالے میں کہ بہت سے جرمن اور بہت سے جاپان والے، بہت سے سائنسدان اس دن ایمان لائے، کہ ان کے بال بھی کالے تھے، ان کے ناخن وغیرہ ہوتے، یعنی ذرا بھی کہیں سے تغیر نہیں ہوا تھا. جیسے معلوم تھا آریہ بھی دفن ہوئے ہیں، حالانکہ 1200 ہزاروں سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ 1300 برس ہجری سمجھ لیجیے، 1300 سال کے بعد.
ان دو صحابہ کرام، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، سروں کے تاج، ان کے اسماء گرامی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت جابر مشہور صحابہ کرام. غالباً حضرت حذیفہ ہی کے لیے فرمایا تھا کہ اس امت کے رازدار ہیں، یا اس قسم کی کوئی لقب تھا، امین و حاضر الامہ.
اچھا ٹھیک ہے، جائیے
سامنے.
پھر سامنے ان کو جہاں نام لائے دیکھ کر کے بڑا انتظام کیا گیا تھا اس کے، ان کو دکھلانے کے لیے شاہی طور پر، سرکاری طور پر انتظام کیا گیا تھا. اچھا ہاں، تو چشمدید ان کا بھی ہے. سن 1933 میں گئے تھے، بتلاتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
اس کے بعد ہی مسلمان.
اچھا،
حضرات میری پیدائش لکھنؤ کی ہے، اور ہاں جہاں منشی نگر کشور لکھنؤ میرے حصے کی دادا تھے، میں ان کا ایک لوپا پوتا ہوں. تمام پریس کنر منس نالین بازار ہی کے سپوت تھا، اور حضرت خان رحمت اللہ علیہ سے بے حد قربت کی ہے. نشر و اشاعت کے سلسلے میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر میرے یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اکثر و بیشتر میں ان کے ہمراہ تھانا ہوں. حکیم مصطفیٰ صاحب اور بہت سے اکابرین جو تو حق میں معمول میں اپنے دفتر میں الگ سوال اخبارات کی سرخیاں دیکھا کرتا تھا، تو الاحرام مصر سے ایک اخبار آتا تھا جو بدل اشتراک میں میرا الگ نکلتا تھا اخبار، اور وہاں سے وہ اس کے بدل اشتراک میں آتا تھا، اس کی سرخی تھی 1400 سال بعد جلیلۃ القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی 1400 سال بعد زیارت، یہ اس کی سرخی تھی. اگر کوئی سرخی اخبار کی جانب نظر ہوتی تھی تو اس کی عبارت بھی پڑھی جاتی تھی، ورنہ سرخی دیکھی آ رہی. اس سرخی کے پڑھنے سے میں نے پوری عبارت مطالعہ کی، اور یقین جانے میں آج بھی اس بات پر روکا ہوں کہ بار تعالیٰ میں تیرا ادنا بندہ ہوں، اس سے گستاخی مجھے معاف فرمانا. میں نے بے انتہا مسلمانوں کو دشنام کرانے کی کہی کہ 1400 سال پہلے جن اکابرین کو زمین میں دفن کر دیا ہے وہ آج بشارت دے رہے ہیں ان پوسی پر. میں نے بڑے غلیظ جملے استعمال کیے، اور اس اخبار کو لے کر میرے ایک محسن جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، حضرت مولانا عین القضا صاحب مدرسہ فرقانیہ کے بانی اور محمودی، ان کے
جو لوگ نئے ابھی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ان کو اطلاع ہے کہ یہ جو کیسٹ سنایا جا رہا ہے ان صاحب نے دو صحابہ کرام کی اپنی آنکھوں سے بغداد جا کر زیارت کی تھی، جب ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبر سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا. اس وقت یہ ہندو تھے، اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور پھر حضرت والا کی خدمت میں 94 برس کی عمر تھی، اور یہ واقعہ جب یہ سنانے کے لیے آئے اس وقت 94 سال کی عمر تھی، اور پاکستان جب آئے ہیں تو خانقاہ حاضر ہوئے اور حضرت کو یہ واقعہ سنایا، جو حضرت نے پھر جمعے کے دن لوگوں کو سنوایا تھا.
مولانا اسد کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے مسجد سے، ہم ایک ہماری گاڑی دیکھ کر رک گئے تو کہا کہ شیخ خیریت ہے؟ ارے ہم نے کہا منقوم مشن آسم تیرا نے پار سارا، یہ 1400 سال پہلے جن اکابرین کو زمین میں دفن دیکھ کر لیا ہے وہ آج بشارت دے رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے دوسرے مقام پر منتقل کرو. میں نے کہا جاتی نہیں، یہ مسلمانوں کا کھلا ہوا پیاگ اور دھوکہ. اس قسم کے رقیق جملوں پر آج تک میں روکا. حضرت مولانا کا چہرہ سرخ، آنکھ سرخ، ہمیں حجرے کے اندر لے گئے اور چڑھانی لگا دی. اب تو ہمارے کی ہوش بات کروں کہ خدا ہے تو کیا قصہ ہے. وہاں بٹھا کر ہمیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ایک معمولی اولیاء اللہ کی جو اوصاف حمیدہ سمجھائے گئے، یقین جانے میری آنکھیں آپ جیتا شیروانی شرابور ہو گئی تھی اشکوں سے کہ بھائی تارا مجھے معاف کرنا، میں نے عظیم بلا کیا ہے کہ بزرگان دین کی شان میں تو ہوں.
انہوں نے اس واقعے کے اوپر مذاق اڑایا کیونکہ ہندو تھے، اور ایک عالم جن کا بھی نام لیا تھا ان کی خدمت میں گئے اور جا کر ان کے سامنے بھی مذاق اڑایا. وہ ان کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور ان کو ایسے ایسے واقعات سنائے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص صحابہ کرام جان سران کے لیے کیا وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں. کئی 100 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اوپر ایسے ایسے واقعات گزرے کہ ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوا اور جسم بھی مکمل صحیح سلامت ہوا. تو اس کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ میں پھر بہت رویا، اتنا رویا کہ میری شیروانی جو پہنی ہوئی تھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اپنی اس گستاخی کے اوپر.
بات ہے وہ تمام واقعات سننے کے بعد میں نے عہد کیا کہ میرا اگر 1,00,000 روپیہ بھی صرف ہو جائے کوئی مذاکرہ نہیں، مگر میں اس فنکشن میں بنفس نفیس شریک ہوں گا. یہ واقعہ بقرعید سے 3 ہفتے پہلے کا ہے، ذی‌الحج کا مہینہ. میں گھر آیا، والد صاحب ہمارے بڑے سخت اور کٹر ہندو تھے، ان کا خوف دل تھا. والدہ مقرر ماں کو ہم نے رضامند کیا کیونکہ اکلوتے تھے، لاڈلی تھے، اور اس انداز سے کیا کہ وہ ہر 11 تاریخ کو کھیر بنوا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مسلمانوں کو، ایک حافظ جی کو بلاتے کہ طرح سے وہ کچھ اس پر پار کرتے تھے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھیر کھلایا جا سکتے تھے. میں نے کہا امی جان آپ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو چاند کی یہ کھیر بنوا کر دیگ میں بچوں کو کھلاتے ہیں، اس میں کوئی غیر مسلم بچہ نہیں ہوتا، یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے بیٹو بغداد شریف میں پڑے پیر صاحب گزرے ہیں، یہ ان کی ہم یادیں کرتے ہیں. اب اس وقت غیر مسلم بھی تھے اور نہ ہم شرک اور دیگر سے واقف تھے کہ کیا شرک. ہم نے کہا امی تو یہ سے دوسرے شخص نہیں کھا سکتے کہ نہیں بٹوالے مسلمان ہی کھا سکتے. ہم نے کہا ہم بڑے پیر صاحب کو دیکھا, کہنے لگے وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے, اب تو وہ پردہ کہہ گئے ان کا مزار ہے. ہم نے کہا ہم مزار پر ہوا ہے کہ ہاں بچے ہوا. انہیں رضا مند کیا اور والد صاحب سے متعلق انہوں نے ضمانت لی کہ ان سے بے فکر رہو اور تم جاؤ, پیسہ کافی لے جانا, نئی جگہ ہے, نیا ملک ہے اور ملازمین اپنے ساتھ لے جاؤ. چنانچہ سات افراد کو میں نے چنا جو معمر اور بزرگ قسم کے مسلمان ہیں جو میرے ساتھ لے. اس وقت میں نے 50,000 روپیہ نہ کیش لیا اور ایران ہوتا ہوا میں بغداد پہنچا. بغداد جس وقت پہنچا ہوں تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کافی استماع رہتا ہے, ہوا وہاں کھڑے ہو کر مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا کہ فاتحہ کیا ہوتی ہے, ضرور کیا ہوتا ہے, قرآن کریم البتہ مجھے یاد تھا. تو میں نے تقریباً پاؤ پارا پڑا ہوگا کہ اوپر سے ایک صاحب تک کے آئے بزرگ جن کی سفید تل کے سفید لباس اور جبا مبارک کیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحبزادے آپ نے کافی دیر لگا دی, آپ نے کہاں وقت ضائع کیا. میں یہ کہتی ہوں ایک رات ایران بتا, کوئی استعداد نہیں ہوا ان کے استفسار کا, کیونکہ مولانا نے ہمیں سبھی کچھ سمجھا دیا تھا. وہ ہمیں اوپر لے گئے, وہاں بزرگان دین حسب مراتب اپنی اپنی نشستوں پر رونا پر روش تھی, کسی نے مانتا کیا, کسی نے مصافحہ کیا. اور یہ مصر کا جو بادشاہ گزرا ہے شاہ فاروق, یہ اس وقت میں ولی عہد تھا. اس نے مانگ کا فرمانے کے بعد مجھے اپنے تحریر میں بٹھا لیا. اب ہم سے استفسارات شروع ہوئے کہ فلا کتاب پر سننے گئی تھی, وہ کس درجے پر شائع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہرحال میں انہیں جوابات دیتا رہا. تھوڑی سی دیر میں چائے آ گئی, چائے وہاں کا پہلا تھا. یقین جانیے اس جیسی چائے مجھے آج تک نصیب نہیں, اس قدر لطیف اور لذیذ. اس کے بعد مغرب کے آزاد ہوتی ہے, سب لوگ نیچے مسجد میں نماز کے لیے گئے. میں نے چوڑی دار پاجامہ اور وسلی کی جوتی, شیروانی اور کوٹی سر پر یہ پہنے ہوئے تھا. مجھے شرم آئی کہ سب لوگ چلے گئے, میں یہاں بیٹھے تھا. جس مقصد کے لیے آپ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے انشاءاللہ بشاءاللہ میں بھی وہ حرکت کروں جو یہ کر رہے ہیں. چنانچہ پانچ میں نے اوپر چڑھایا, وضو کا طریقہ وضو نہیں آتا تھا صحیح طریقے سے, لیکن وہ ہاتھ ہویا.
اور مسلمان تھے اس وقت, مسلمان تھے اس وقت, مسلمان نہیں تھے یہ بھی تو بتائیے ان لوگوں کو.
اس وقت تک میں ایمان نہیں لایا تھا, غیر مسلم تھا. تو میں نے جا کر کے منہ ہاتھ دھویا جیسے ہم دھوتے تھے اور سب میں شامل ہو گیا. جو حرکت دوسرے کرتے تھے میرے قرب جوار کے افراد, وہی میں اپنا تھا. کنکوں سے دیکھتا رہتا تھا کہ اب یہ کیا کریں گے. جب وہ رکو میں جاتے تھے پھر میں رکو میں, جب وہ سجود کرتے تھے میں سجود میں, اگر کسی صورت سے پوری نماز ادا کی تھی. وہاں دعا نہیں مانی جاتی, سنتیں نہیں پڑھی جاتی, وہ سب کچھ بناتے. سب کے بعد میں آیا تو وہی سجادہ نشین جو مجھے نیچے سے اوپر لے گئے تھے مجھ سے پوچھا, صاحبزادے آپ کہاں گئے تھے؟ 40 سال کا سن تھا میرا اس وقت, لیکن جسامت سے معلوم ہوتا تھا 20-25 سال کا عمر. چنانچہ میں نے کہا جب آپ کیسے مل جائیں, مسکرا کر خاموش ہو, دسترخوان لگا. میں نے زندگی میں گوشت کا کھانا تو درکنار کبھی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا.
ہندو چونکہ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو یہ اس کھانے کا حال بتا رہے ہیں جو انہوں نے وہاں کھایا, کہ زندگی میں میں نے کبھی گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور دسترخوان پہ سوائے گوشت کے کوئی اور ڈش ہی نہیں تھی, کئی اقسام کا گوشت تھا.
قدر پردیش تھا ہمارے یہاں. اب وہاں دسترخوان پر ہمارے اقسام کے گوشت, آنکھیں کھیرا رہ گئی دیکھ کے, پسینہ آ گیا مجھے دیکھ کر کے, لاری پوری ہے سمال جانا. وہ سجادہ شام میری طرف دیکھ رہے تھے بند رہے بھائی, پسینہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ صاحبزادے بسم اللہ یاد ہے؟ میں نے کہا الحمد للہ قرآن یاد ہے. آپ بسم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کی. بسم اللہ پڑھی اور ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹی سی رام کسی جانور کی جو فرائی ہوئی تھی اٹھائی, کانپتے ہوئے ہاتھ سے منہ کی طرف جب میں لے گیا ہوں تو اس کی خوشبو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے جس وقت کھائی ہے ایسی لطیف.
جو حضرت پڑھا کرتے تھے بوئے کباب مارا مسلمان کا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بوٹی اٹھائی تھی شرما حضوری کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں یہ بھی کچھ کھا رہا ہے، تو اس کو جب منہ تک لے کر گئے ہیں تو اس کی خوشبو نے بیتاب کر دیا کہ جلد جلد کھانے کے لیے، بوئے کباب مارا مسلمان کا.
مجھے زندگی میں کبھی میسر نہیں آیا، میں نے تو ہی شکم شہر ہو کر اور کسی شہر کو ہاتھ میں لگایا گوشت نہیں کھایا. مختصر یہ ہے کہ کھانے کے بعد وہاں شہد بھی ہوتا ہے، شہد بھی چمچ سے کھائے. اب وہ لوگ عشاء کی نماز کو گئے، ہم بھی گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ فاروق اور میں دونوں ایک ہی کمرے میں رکھے گئے، بستر ہو گیا اس پر شاہی بستر تھا، قالین وہاں ایسے بستر ہوئے تھے کہ مجھے نصیب نہیں تھے عرب پتی ہوتے ہوئے. چنانچہ اسے نیند آنے کی رات کو دل تو کڑا تھا، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جہاں مزار کھولے جائیں گے وہاں تو نیند خاتم ہے، اور بس یہی ایک دل میں اچھا تھی دیکھ تو ہاں اے نگاہ یار یہ کیا راز ہے جی کچھ پندرے میں یا آواز ہی آواز ہے. سنا کے وہ رات جیسے تیسے کر کے گزری، اور گزرنے کے بعد صبح ہوئی، ناشتہ ہوا. سجادہ صاحب نے کہا ہے کہ جس مقصد حقیقی کو آپ اپنے دل میں لے کر آئے ہیں وہ آپ اس کی ابتدا ہونے والی ہے. آپ سے مجھے نہیں معلوم جو ساتھ میرے ملازمین کے کہاں کہاں گئے، صرف ایک شخص ملا مجھے جس کے پاس میرا خاندان تھا. شاہ فاروق ہاتھ پکڑ کے مجمع کو چیز کے ساتھ کتنے سڑک پر لے گئے، تقریباً ایک فلان کا فاصلہ تھا. وہاں ان کی ایک کار تھی بہت لمبی سیاہ رہتی، اس میں بٹھایا، مجھے بٹھایا، ملازم کو بٹھایا، اور ہمیں سیدھے نجف اثر کربلا مولا کو ہوتے ہوئے مدائن پہنچ گئے. مجمع اس قدر تھا جیسے تھا کہ ماں کا ہوا سمندر، لیکن اس نے ہاتھ میرا بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، وہ بھی طاقتور تھا، جسم جان ہمارے لیے کوئی کمی بھی نہیں تھا. خیر قربت مزار پر پہنچے، چاروں سنت بادشاہ وزرا سکرا اور امائر دین جو شہر قبر کے چاروں سنت، مٹی ہٹائی جا رہی ہے جیسے حضرت ہرنے کا بھی نبی امان رازدار نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مٹی قبر سے نکالی جا رہی تھی، خوشبو سے دماغ موثر اور ممبر ہوئے جا رہے. مٹی کی یہ تاثیر ایک صحابی کی قبر تھی، چنانچہ مٹی تمام نکال دی گئی. ایک ہی پتھر کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، سننے میں یہ آیا تھا کہ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے، اس پتھر کو بڑی احتیاط سے باہر نکالا گیا کہ مٹی نہ گری. جب وہ پتھر باہر آیا تب کے آدم سے اونچا تھا، میرے ہاتھ میں 9 فٹ لمبا تھا وہ پتھر، اور 9 فٹ قد حضرت ہو جاتا بھی نلیہ مان کر اس زمانے میں قد لابے ہوتے ہیں. بادشاہوں نے سفر آنے عمر آنے وزرا نے اپنے دامنوں سے اپنے روانوں سے اس پتھر کو صاف کیا. اس شوق اور بگت میں میں بھی شریک رہا، معلوم نہیں تھا، میں نے بھی اسے بوسا دیا ہے، میں نے بھی اسے چوما چاٹا ہے. اس کے بعد ایک کرین آتی ہے جس میں ایک دھار آلہ ہوتا ہے، وہ قبر کے نزدیک ایک سائڈ پر وہ کھڑا ہوا، دوسری طرف سے شیشے کا تابوت پہلے سے انتظام کر لیا گیا تھا جس میں ویل بھی لگے ہوئے تھے اور پٹ کھلے ہوئے تھے. اب اس کرین کا دھار دار آلہ زمین کے اندر جاتا ہے، اور جسد اچھا اس کے گویا پھاوڑے کا جو دھار دار آلہ تھا اس پر رکھا ہوا اوپر آیا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جس وقت اس پر نظر پڑی ہے جسد اثر پر، میں تو وہیں لٹ گیا تھا. کفن مبارک سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ہم تجہیز و تحسین سے فارغ ہو کر گئے، کہیں داغ کہیں میلا پن کہیں سے کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، اور کفن نہیں چاہتا تو اوپر کی ایک چادر تھی. وہ اوپر آیا جسد اثر، کوئی انہوں نے پوروا تہا کیا ہے اس سے جسد اثر رپٹ کر اس تابوت کے اندر اس کو بند کیا گیا. لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی کہ اسے میدان میں لایا جائے. جرمن سے وہ فرم آئی ہوئی تھی، جنہوں نے وائرلس سے بھی لمبے لمبے کورس وہاں نصب کر کے بغداد سے اور مدائن تک مختلف مقامات پر سکرین باندھ دی تھی, جیسے سینما کا ایک پردہ ہوتا ہے, وہ تمام مناظر اس پردے میں نظر آتے ہیں. چنانچہ یہ اس لیے کہہ گیا تھا کہ کسی قسم کے ہڑباؤں یا فساد یا شور و شر نہ ہو اور سب استفادہ اٹھا. چنانچہ جیسے ہم میدان میں جائیں گے زنجیریں چاروں طرف لگائی گئی تھی, آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا انہیں کہ کوئی اندر دوسرا غیر آدمی نہ داخل ہو. بدقسمتی سے نول کشور کے پوتے کو یہ شرم محسوس آیا کہ سرکار حذیفہ بن ربیعہ مال کے قریب تھا. اب جس وقت میدان میں رکھا گیا تو آوازیں بلند ہوئی کہ زیارت کرائی جائے. حضرت مفتی اعظم محمد عبداللہ مفتی عراق ان کا قد درمیانہ تھا, تشریف لاتے ہیں آنکھوں آنکھوں سے جاری ہیں ان کے اور سرحانے کی طرف پہنچے. وہ بل جو 1300 سال پہلے یا 1400 سال پہلے سرحانے کی طرف بندھا تھا اسے اپنے دستے مبارک سے کھول کر دوش مبارک پر ڈالتے ہیں, یعنی اس کو برہ برابر کسی قسم کی کمزوری نہیں محسوس ہوئی اس کے تابع میں. اور اس کے بعد روئے منور سے جس وقت چادر کا پلو ہٹایا گیا ہے تو چہرہ آفتاب چندے مہتاب کی طرح چمک رہا تھا. باری تعالیٰ مجھے اردو کی ہدایت نہ دے, صداقت پر مبنی ہی الفاظ میری زبان سے ادا ہو. آنکھیں جس چشمے آنکھوں خیر کی آنکھیں اور ان میں روشنی موجود, ریشہ مبارک سب سے بھی درا رونگر یادے بال کیا چہرہ نور نالا نور. جرمن کے ڈاکٹر آئے ہوئے تو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے سوٹ کے پراس سے اڑا لیے وہاں اور بھاگ کر مفتی آدم کے قدموں میں جا پڑا کہ ول مفتی سب سے پہلے ہمیں اپنی اس بربجی کا چرچے کا کرنا پڑا جس کے معمول دیوانے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بات کریں گے. پہلا نمبر ان کا تھا, دوسرا ایک جرمنی کا ہاؤس تھا, تیسرا نمبر نالین مندار کا کرما پریبا.
بتا رہے ہیں کہ جرمنی کا ایک ڈاکٹر آیا تھا آنکھوں کا اسپیشلسٹ, اس نے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کو یقین ہی نہیں آیا اور چیخیں مارتا ہوا اس نے اپنے کپڑے جو انگریزی کپڑے پہنے ہوئے تھے پھاڑ دیے اور مفتی اعظم کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے مسلمان کر دو. دوسرے نمبر پہ بھی کوئی جرمن تھا وہ مسلمان ہوا اور تیسرے نمبر پہ یہ نول کشور مولانا ادریس صاحب یہ مسلمان ہوئے.
پڑھنے کا جب میں مشرف اسلام ہو گیا میری حالت نہ پوچھی کیا روتا تھا صاحب کا زندگی پر کے 40 سال تک میں نے بلا بجا اپنی عمر ضائع کی. غرض یہ ہے کہ اسی صبح سے دوسرا جسد اثر اثر حضرت جاوید بن عبداللہ انصاری کا نکالا گیا. وہاں بھی یہی کیفیت تھی, ہوائی جہاز سلامی دے رہے تھے, پھول برس رہے تھے گلاب کے چاروں سمت سے اور درود ابراہیم کی آواز بلند تھی. وہ آلت اور وہ منظر میں مت سے دم تک بھول نہیں سکتا. یقین جانے بہت سی چیزیں میری نگاہوں میں دیکھی ہیں. اس وقت میری عمر 94 سال میں داخل ہو چکی ہے 5 جنوری سے 1892 کی پیدائش. بہت سے مناظر بہت سے ولی اللہ کے جسد اثر دیکھے ہیں, بزرگوں کی زیارت کی ہے, لیکن جیسا واقعہ یہ میری نگاہوں میں دیکھا ہے میں فراموش نہیں کر سکتا. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان نے بشارت دی تھی بادشاہ وقت ملک فیصل کا اول کا زمانہ ملک فیصل کا اس وقت کی بادشاہ بھی بڑے نیک تینت ہوا کرتے تھے کہ ہماری قبر میں پانی اور ہمارے ساتھی جابر بن عبداللہ انصاری کے قبر میں نمی آ گئی ہے, ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. بادشاہ بھول جاتا تھا. 3 روز تک مسلسل اسی طریقے سے بشارت ہوئی. 4th روز ماہ کے مفتی اعظم محمد عبداللہ ان کو بشارت ہوئی. وہ بھاگے ہوئے محل میں داخل ہو گئے بغیر اجازت کے. اور بادشاہ تھے، تمام بات بیان کی کہیں گے سبقت ایام کی آپ بالکل سچے اور صادق ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تین روز سے لیکن میں بھول جاتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ اب کیا ہے، کیا ہونا کیا تھا، قبر کھولی جائے گی، جسد اکثر نکالے جائیں گے، انہیں کسی محفوظ مقام پر ان کی ہدایت کے مطابق دفن کیا جائے گا. بادشاہ نے تمام ملک کے انجینئر جمع کیے اور مفتی اعظم کی معیت میں وہاں قبر پر قبر مبارک پر بھیجا گیا. ان کی ابتدا میں وہ انجینئروں کا پورا قافلہ حضرت عبدالعزیز علی امان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے قبر کے قریب پہنچے اور امیر کنویں کے کھودے گئے کہ دیکھا جائے کہ واقعی پانی ہے یا خواب برائے خواب، چنانچہ ضرور سے زیادہ گہرے کھودے گئے نہیں تھی، گئی نکلی نمی تک نہیں نکلی، اور سامنے دریائے گجلا بہ رہا ہے ایک پلا کر فاصلہ ہے. وہاں سے کھڑے ہو کر ہم نے خود دیکھا کہ دریا کا پانی نظر آتا، لیکن چار کنویں کھودے گئے کوئی پانی یا کوئی سیلاب کچھ نہیں. بند کر کے آئے اور رپورٹ ملک کا سلبت بادشاہ وقت دے دی. تو حضرت مفتی صاحب خاموش رہے، بادشاہ نے کہا مفتی صاحب اب تو آپ مطمئن ہیں لیکن آپ نے کچھ جواب نہیں.
اس فیصلے سے پہلے بادشاہ نے انجینئروں کے ذریعے کئی جگہ پر قبر کے اطراف میں بورنگ کرا کے دیکھا واقعی پانی آ بھی رہا ہے یا صرف خواب کی بات ہے، تو اس بورنگ میں بھی ایسا کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ پانی قبروں کی طرف آ رہا ہو. لہذا بادشاہ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ اب تو کوئی ایسا جواز معلوم نہیں ہوتا قبروں کو منتقل کرنے کا. اس کے بعد جو مفتی صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ بیان کریں گے.
سب میں ان مفتی صاحب کو جس مقام پر بیٹھ کر وہ تحجد کے نماز پڑھا کرتے تھے اور تحجد کے بعد کچھ تھوڑی سی دیر آرام فرماتے تھے پتھر سہارے رکھ کر، انہیں وہاں سے اٹھا کر کسی شہر میں دور پھانس لیتے تھے کہ اے بدبخت تو نے بھی ہمارے خواب کو برائے خواب تو قبول کیا، ہمیں فوراً یہاں سے منتقل کیا گیا. مفتی صاحب کے کچھ خراشی بھی آئی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مفتی صاحب پھر بھاگے ہوئے گئے، وہاں کے وزیر اعظم سے رابطہ قائم کیا، وزیر اعظم لے کر کے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا میں کچھ نہیں جاؤں گا، قبریں کھولی جائیں گی، جسد اثر نکالے جائیں گے، کسی محفوظ مقام پر ان کی تجویز و تقریب کی جائے. کیا فتوا لکھی کہ بادشاہ اس سے مارا کہا کہ فتوا لکھی ہے، مفتی صاحب نے ہر ہر فتوا ثابت فرما دیا. اب وہ فتوا جس وقت اخبارات میں شائع ہوا، ان کا بھی قیام کا زمانہ تھا، مکہ اور مدینہ فتح کہا ہوا تھا مسلمانوں سے، ان لوگوں کو جب خبر پہنچی تھی جو ذرائع اس طرح کے تھے وہ انہوں نے استعمال کیے، کسی نے ٹیلی فون کیا، کسی نے ٹیلی گرام کیا، کسی نے خطوط بھیجے. بادشاہ کے پاس ہم بان لگ گیا کہ بقرائے سے چوتھے روز یہ فنکشن کیا جائے تاکہ ہم بھی اس عادت میں شرکت شریک ہو ان کی سزا شروع ہو، اور قبروں کے چاروں طرف خندقیں کھود کر بدری اور سمٹ ملا کر کے اس کو پر کر دیا جاتا کہ پانی اندر داخل نہ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ وقت آ گیا اور اس کے بعد کا واقعہ میں نے آپ سے بیان نہیں کیا کہ میں خود شریف تھا. اب جب یہ دونوں اکابرین کی زیارت کرائی جا چکی تو لوہے کے ٹھوس پائپ لمبے لمبے کانڈا دینے کے لیے انہیں تابوتوں میں لگائے گئے. مجھ گنہگار کو بھی یہ شرم ملا کہ میں نے بھی کئی بار کانڈا دیا. وہاں سے دریا کے اس پار نوشیرما آدمی کا بھائی ہے جس نے حضرت سلمان فارسی کا بڑا پر رونق مدار مبارک ہے، اس میں دو قبریں ایک سیدھی جانب ایک بائیں جانب کھودی گئی اور کمرے بنائے گئے مشرقی تہذیب کے، ایک میں حضرت حضرت عبدل رحمان اور دوسرے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو دفن کیا. اس پورے فنکشن میں شریک رہا اور وہاں سے کیونکہ اس سے میرے مراسم پیدا ہو گئے کہ فاروق سے یہ بڑی عہد تھا، وہاں سے پھر میں بیت المقدس بھی گیا. انبیاء کرام کے مزارات دیکھے، جس قدر انبیاء کرام کے مزارات بیت المقدس میں، اور خرید یہ تھی کہ جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی ہے وہاں میری پیشانی کی جائے، باری تعالیٰ نے میری دعا منظور کرنا. پورے بیت المقدس میں ایک ہفتے تک تمام نظارات انبیاء کرام سے میں نے دیکھے. آگے بارچانہ بہتر بہت مناسب تھا. ہاں یہ تھا کہ مدینہ طیبہ بیت اللہ شریف سے میں محروم رہا تھا. تیسرا سال ہے امیر قطر نے مجھے یہ حج کرایا. وہ تمام لطافتیں جو حجاز مقدس کے سفر میں میسر آتی ہیں ان سے تو میں محروم رہا, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں مجھ سے کافور فرما کر جاگیوں سے بھی میں لکھتا مجھے پڑھنا پڑھانا تھا وہ بھی کیا. اب آج ہے کہ باری تعالیٰ مجھے ایک بار اور اپنے گھر اور اپنے حبیب پاک کے روضہ ارشد پر اب میں حضرات سے دعا کا دعا سے پہلے میں چندہ شاہ نات کے اگر بار خاتم نہ ہو گئے پیش کر دوں. درود شریف پڑھ لیجیے. یہ روضہ اطہر پر لکھے ہوئے اشعار ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا.
اس شعر کی نعت شریف جب ختم ہوگی تو اس شعر میں کچھ حضرت اصلاح فرمائیں گے, یہ حدیث شریف سے تھوڑا مطابقت نہیں رکھتا ہے یہ شعر.
میں چھوڑ کے حضرت کا مدینہ نہیں جاتا, میں چھوڑ کے حضرت کا مدینہ نہیں جاتا, جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا. پڑھ پڑھ کے کوئی نام محمد کو تو دیکھے, پڑھ پڑھ کے کوئی نام محمد کو تو پھونکے, پھر دیکھوں کہ کیوں درد جگر کا نہیں جاتا, پھر دیکھوں کہ کیوں درد جگر کا نہیں جاتا. یہ کیسے کہوں آ کے کرے بندہ نوازی, یہ کیسے کہوں آ کے کرے بندہ نوازی, نزدیک کسی چاہتے کے دریا نہیں جاتا, نزدیک کسی چاہتے کے دریا نہیں جاتا, جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا. میں چھوڑ کے حضرت کا مدینہ نہیں جاتا, میں چھوڑ کے حضرت کا مدینہ نہیں جاتا, میں چھوڑ کے حضرت کا مدینہ نہیں جاتا, میں چھوڑ کے حضرت کا مدینہ نہیں جاتا. اے دوست مدد کر در حضرت پر گرا دے, اے دوست مدد کر در حضرت پر گرا دے, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اے لوگ مدد کر در حضرت پجرا دے, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اے کہ تو اگر کلمہ محمد کا نہ پڑھتا, اے کہ تو اگر کلمہ محمد کا نہ پڑھتا, تو سخت گنہگار تھا بخشا نہیں جاتا, تو سخت گنہگار تھا بخشا نہیں جاتا.
جنت میں نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا.
اللہ تعالیٰ آپ دیر تو ہو گئی مگر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور آپ حضرات نے سن لیا. بتاؤ بھائی کتنی خوشی ہوئی چشمدید آنکھوں سے, یعنی ان کے دادا ہندو باپ ہندو اور صحابی کی وہ قبر کی سے جو دیکھا اس سے ایمان لائے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ. جرمن کے ڈاکٹروں نے وہاں کی روشنی دیکھی کہ بالکل صحیح روشنی. بہرحال یہ واقعات آپ نے سنے, مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ کیونکہ جنت کی سوال کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی بھائی جنت ہی میں عطا ہوگی, لہٰذا کبھی غلبہ حال میں کیونکہ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں تو غلبہ حال کی وجہ سے وہ حضرات معذور ہیں, لیکن جنت کا سوال اس نیت سے رات و دن کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں نصیب ہوگی.
اس مجلس میں بھی دیر ہو گئی تھی, آج کی مجلس میں بھی, لیکن ایمان تازہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں. ارے کاشف بھائی کی فرمائش تھی کہ سب کو سنا دیا جائے.